الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ الم نشرح یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو حیات مبارکہ مکی میں نازل ہوئی, مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. ارشاد باری ہے, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ سینہ کھول دینا یا شرح صدر ایک اصطلاح ہے, اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انسان کے پاس حصول علم کے دو مراکز ہیں. ایک مرکز ہے دماغ. انسان کا وجود مادی ہے, چھوٹے چھوٹے سلوں سے جڑ کر بنتا ہے, اور ہن حیات بنتا اور گرتا رہتا ہے. شکم مادر سے بننا شروع ہوتا ہے اور دم نکلنے تک اس کی تعمیر جاری رہتی ہے. سیل پرانے ہو کر گرتے رہتے ہیں, نئے بنتے رہتے ہیں. ایک مسلسل عمل ہے. انہی مادی سیلوں کا دماغ ہوتا ہے. مادی ضرورتوں کی تکمیل کے ذرائع جاننا, مادی جسم کی ضرورتوں کا ادراک کرنا, گرمی سردی کا احساس کرنا, بھوک پیاس کا احساس کرنا, اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے ذرائع تلاش کرنا, ان کے لیے اسباب مہیا کرنا, یہ سارا کام دماغ کا ہے. لیکن انسان صرف مادی وجود تو نہیں ہے. مادی وجود تو ایک آلہ ہے, ہتھیار ہے, جس سے انسان کام لیتا ہے. اصل انسان تو روح ہے. علماء حق کے نزدیک تو جب ال انسان یا مطلق انسان بولا جائے تو اس سے مرادی روح ہوتی ہے. اور اپنی زندگی کے تجربات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدن سے روح الگ ہو جاتی ہے تو اسے انسان کوئی نہیں کہتا. کسی کا والد, بھائی, بیٹا, ماں فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد سارے اسے میت ہی کہتے ہیں. میت کو غسل دو, میت کا جنازہ پڑھو, پھر ماں باپ بھائی رشتہ ختم ہو جاتے. وہ پھر محض ایک میت رہ جاتا ہے. تو اگر وہ وجود جو ایک اوزار یا ہتھیار یا آلہ ہے روح کے اس مادی دنیا کے قیام میں اس دنیا کو استعمال کرنے کے لیے، تو اس کی ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں اور ان کے لیے اتنا اعلیٰ دماغ دیا گیا ہے انسان کو کہ آج ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم مادی ترقی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں. ذرائع آمد و رفت دیکھ لیں، بات پوری دنیا میں ایک لمحے میں بات ہو سکتی ہے، دیکھا جا سکتا ہے، روئے زمین پر کہیں واقعہ ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن آ گئے، چھوٹے چھوٹے موبائل آ گئے، دنیا کی خبریں، دنیا کی باتیں، دنیا کی ویڈیو ان میں قید ہو گئی. لیکن سائنسدان آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت بڑا مبالغہ بھی کریں تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انسانی دماغ کا 10% استعمال کیا ہے، ابھی اس میں 90% اور گنجائش ہے. اتنا عالی شان دماغ اللہ کریم نے اس مادی بدن اور اس کی ضرورتوں کے ادراک اور ان کی تکمیل کے ذرائع کے لیے عطا فرمایا. یہ جو محض ایک سواری ہے، ایک اوزار ہے، ایک ہتھیار ہے روح کے دنیا کے قیام میں دنیا کو استعمال کرنے کے لیے، تو اصل انسان جو روح ہے اسے جو معلومات چاہیے، اسے جو غذا چاہیے، اسے جو دوا چاہیے، اسے جو منزل کی خبر چاہیے، اس کی جو ضرورتیں ہیں، ان کا جو ادراک چاہیے، اس کے لیے جو نعمت عطا کی ہوگی وہ تو یقیناً اس سے بہت بڑی ہوگی. جتنی عظمت روح کو حاصل ہے یہ مادے سے ہے اور وہ عالم امر سے ہے. کہاں مادے کی ایک ادنا صورت، کہاں عالم امر. تو اس کی فضیلت بھی اتنی ہے، اس کی ضرورتیں بھی اتنی اعلیٰ ہوں گی، نازک ہوں گی، حساس ہوں گی، ان کو سمجھنا بھی بڑی حساسیت کی ضرورت ہوگی. اگر دماغ میں خلل آ جائے تو آپ نے دیکھا پاگل لباس پھاڑ دیتا ہے، اسے ضرورتوں کا احساس نہیں رہتا، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ بدن ڈھانپنا ہے، علم غلم کھا لیا نہ کھایا. اسی طرح روح کی ضرورتوں کے ادراک کے لیے اللہ کریم نے قلب عطا فرمایا. قلب ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس دل کے اندر ہے، جسے آج کی سائنس سیٹل ہارٹ کہتی ہے. ظاہر ہے جتنا روح لطیف ہے، نازک ہے، حساس ہے، پاکیزہ تر ہے، اس کی ضرورتیں بھی اتنی نازک، حساس اور لطیف اور پاکیزہ تر ہوں گی. اس کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس کا دوا دارو، اس کی غذا، اس کی خوراک، اس کی پیاس بھوک اور اس کا مداوا، اس کا لباس، اس کی گرمی سردی، اس کے موسم، اس کے دن رات، اس کے اعتبار سے اتنے ہی نازک اور لطیف ہوں. ان کو جاننے کے لیے، ان کا ادراک کرنے کے لیے اتنا ہی لطیف لطیفہ قلب بھی ہوگا. دماغ سے جس طرح بدن سے بے حساب گنا لطیف تر، پاکیزہ تر روح ہے، اسی طرح بے حساب کئی گنا زیادہ دماغ سے لطیف تر، پاکیزہ تر، حساس تر قلب ہوگا. اب اگر دماغ صحیح نہ ہو تو بدن کی ضرورتوں کا ادراک نہیں کرتا، اسی طرح قلب بگڑ جائے، اس پہ غبار آ جائے تو روح کی ضرورتوں کا ادراک نہیں کرتا. اگر قلب بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اصطلاح سے کہا جاتا ہے کہ اس کا سینہ تنگ ہو گیا. اس کے مقابلے میں جب قلب زندہ ہوتا ہے، کام کرتا ہے، روح کی ضرورتوں کا ادراک کرتا ہے، ان کی تکمیل کے ذرائع جانتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جتنا جانتا ہے اتنا اس کا سینہ وسیع ہے. آپ نے دیکھا نا، جو بندہ خوش ظرف ہو، بات برداشت کر سکتا ہو، باتیں اچھی کرتا ہو، تو کہا جاتا ہے محاورتاً کہ اس کا ظرف بہت بڑا ہے. تو وہ انسان کو پھیل تو نہیں جاتا. اگر کسی میں برداشت کا مادہ کم ہو، بات بات پر بھڑک اٹھتا ہو، لوگوں سے رویہ نامناسب ہو، تو کہتے ہیں یہ کم ظرف ہے، اس کا ظرف چھوٹا ہو گیا. یہ اصطلاحات ہوتی ہیں. اب یہ قرآن کی یہ اصطلاح ہے شرح صدر کہ سینہ وسیع ہو گیا. یہاں خطاب ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ سوالیہ استفہامیہ انداز میں ہے کہ کیا آپ کا سینہ مبارک ہم نے کھول نہیں دیا، وسیع نہیں کر دیا؟ اب ظرف عالی سینہ مبارک، قلب اطہر کی وسعت کتنی ہے؟ کسی کا قلب درست اور زندہ ہو تو اپنی ضرورتوں کا، اپنی روحانی ضرورتوں کا ادراک کرتا ہے. اور یہ متعلق ہوتا ہے مادی ضرورتوں سے، جڑا ہوا ہوتا ہے. کھانا اسے کھانا ہے، لیکن اگر قلب بھی ادراک کر رہا ہے روح کی ضرورتوں کا، دماغ بھی درست ہے، تو وہ کھانا حلال کمائے گا، پاکیزہ کھائے گا، بدن بھی درست رہے گا، روح کو بھی فائدہ ہو. اگر قلب کام نہیں کر رہا تو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، پاک پلید کی تمیز نہیں ہوگی. اور اگر دماغ بھی کام نہیں کر رہا تو پھر کسی بات کی تمیز نہیں ہوگی، علم غلم کھاتا رہے گا، یا نہیں کھائے گا یا کھاتا رہے گا. تو حضور کا قلب اطہر یا سینہ مبارک کتنا وسیع ہوا، جس ہستی نے بعثت عالی سے لے کر قیام قیامت تک آنے والی ساری اولاد آدم کی روحانی اور مادی ضروریات کا ادراک کر کے ان کی تکمیل کے وہ ذرائع متعین فرمانے ہوں کہ ان کی بدن بھی درست رہے اور ان کی روحیں بھی پھلے پھولیں، اس کے سینے اطر کی وسعت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے لوگ مشہور ہوئے، مشاہیر عالم کی فہرست دیکھ لیں، بڑے سے بڑا شخص کسی ایک شعبے میں مشہور ہوا. کوئی بہت بڑا فلسفر ہے تو فلسفے کے اصول و ضوابط بتاتا رہے گا, باقی اسے باقی کوئی خبر نہیں. کوئی مورخ ہے تو تاریخ کی باریک بینیاں تو زیر بحث لاتا رہے گا, باقی امور سے وہ بے خبر ہے. ہر شعبے کا کسی نہ کسی ایک شعبے میں, کوئی بہت بڑا فاتح ہے تو فوجی معاملات کا, امور سلطنت کا ماہر ہوگا, سائنس سے, جیومیٹری الجبرے سے, علم نجوم سے, دوسری چیزوں سے بے بارا ہوگا. جتنے مشاہیر عالم ہیں سوائے انبیاء کی, وہ کسی ایک نے ایک شعبے میں, ایک شعبے میں زندگی کے کسی ایک شعبے میں ان کی شہرت ہوتی. یہاں عالم یہ ہے کہ ابتدا سے انتہا تک زندگی کے ہر شعبے کی راہیں ہر فرد کے لیے متعین فرما دی. اور ایسی عجیب متعین فرمائی کہ قیامت تک ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. حتمی اور دائمی ہے. تو پھر سینے اثر کی وسعت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ جانے جس نے اسے وسعتیں دیں, یا وہ جانے جس کا سینے اثر ہے. یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے, یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو اللہ کریم اپنے اس احسان کی بات فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب, کیا ہم نے اپنا آپ کا سینہ اثر وسیع تر نہیں کر دی؟ دنیا, انسانی آبادیاں, مامور عالم اختلاف سے مزین ہے. اس کا اختلاف اس کی خوبصورتی ہے. جہاں مختلف پودے ہوں وہ جگہ خوبصورت ہوتی ہے, جہاں مختلف طرح کی پہاڑیاں ہوں وہ بہترین نظارہ ہوتا ہے, جہاں مختلف طرح کے چشمے, ندیاں, جھرنے ہوں وہ بہترین جگہ ہوتی ہے, اونچے نیچے مختلف طرح کے کھیت ہوں, خوبصورت نظارے, بہترین فصلیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہر فرد میں ایک مختلف رنگ ہے, ہر بندے کی ایک پسند مختلف ہے, ضرورت مختلف ہے. پھر ہر موسم, ممالک کے موسم مختلف ہیں, لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں, غذائیں مختلف ہیں, دن رات کے اوقات مختلف ہیں. یہ جہان اس کی رونق ہے اختلافات سے. مختلف ہونا اور بات ہے, مخالف ہونا اور بات ہے. مخالف ہونا بری بات ہے, اختلاف ہونا خوبصورتی ہے. اب اس رنگ برنگی دنیا میں ساری انسانیت کے لیے کوئی ایک اصول وضع کرنا, اور وہ اصول ایسا ہو کہ ساری انسانیت پر اس کے لیے عمل کرنا آسان بھی ہو, ممکن بھی ہو, آسان بھی ہو, اور قیامت تک اس میں تبدیلی کی ضرورت بھی پیش نہ آئے, ایسا کوئی دانشور سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں نہیں. کہیں کوئی ملتا ہے؟ نہ ملتا ہے نہ ملے گا. غرض جس پہلو سے آپ بحث کرتے چلے جائیں، جتنا اس بات پہ آپ بات کرتے چلے جائیں، اتنا ہم جو اندازہ کرتے ہیں اپنی جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے ہم تو وہاں تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ وسعت ہے تو نہ پیدا کنار ہے. ہمارے علوم محدود، ہمارے علوم کے ذرائع محدود، ہماری استطاعت محدود. وہاں اللہ کی جو عطا ہے وہ غیر محدود ہے. اب محدود غیر محدود تو احاطہ کب کرے گا، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا عطا ہوا کہ جہاں جہان میں کوئی بھلائی ہوتی ہے وہ حضور ہی کی عطا ہے، آپ ہی کی رہنمائی. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اہل حق، بڑے بڑے اولیاء اللہ، یہ کیا ہیں؟ یہ کیسے بن گئے؟ چند ذرے، چند ذرے عظمت نبوت کے چند قطرے جسے نصیب ہو گئے وہ جہان میں روشن ہو گئے، وہ عالم بھی ہو گیا، وہ ولی اللہ بھی ہو گیا، وہ دنیا کا پیشوا بھی ہو گیا. تو فرمایا میرے حبیب الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک وسیع نہیں کر دیا، کھول نہیں؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، کمر مبارک دوہری کر دی تھی، وہ آپ سے ہٹا دیا. یہ کمر توڑنے والا بوجھ کیا تھا؟ روئے زمین پر انسانیت اللہ کے نام سے بے بہرا ہو چکی تھی، روئے زمین پر. کہنے کو اہل کتاب موجود تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہی تھے، ان کے پاس نام کی تورات بھی آسمانی کتاب تھی، انجیل تھی. یہودیوں کے پاس تورات تھی، وہ بھی آسمانی کتاب، یہودی بھی تھے، لیکن قرآن کریم اہل کتاب کو بھی کافر کہتا ہے. کمال ہے، اہل کتاب ہیں تو کافر کیسے؟ کیا کفر کیا انہوں نے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اللہ سے شرک کر کے کفر میں چلے گئے، خارج ہو گئے اسلام سے. اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں چلے گئے. اور کوئی صاحب کتاب، کسی اہل کتاب میں سے کوئی اور مذہب تھا نہیں، یہ دو کتابی مذہب تھے، یہ دونوں بھی اسلام سے خارج. باقی مشرک، مختلف قسم کے کفار اور مشرک تھے. تو روئے زمین پر معاشرہ اللہ کے نام سے آشنا نہیں تھا. معاشرے کا جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے وہ اسے مل جل کر رہنے کا ایک طریقہ بناتا ہے. ہر کوئی اپنے نظریے کے مطابق ایک طریقہ وضع کرتا ہے، جسے ہم تہذیب یا معاشرت کہتے ہیں. یہ تہذیب اور معاشرت کیا ہوتی ہے؟ یہ عقیدے اور ایمان کا مظہر تصویر ہوتی ہے. بندے کی معاشرت دیکھ کر اس کے عقیدے اور ایمان کا اندازہ ہو جاتا ہے. اب چونکہ عقیدے اللہ کی عظمت سے آشنا نہیں تھے, عقیدہ صرف دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے پہ تھا. مذہب کے نام پر جو رسومات تھی وہ بھی حصول دنیا کے لیے تھی. اس بت کی پوجا کرو یہ مل جائے گا, یہ مذہبی رسم ادا کرو یہ مل جائے گا, یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی, اولاد ہو جائے گی, دولت ہو جائے. نہ آخرت کا تصور, نہ انسانی عظمت کا ادراک, نہ کوئی عظمت الہی کا خیال. اسی لیے حضور کا ارشاد ہے کہ کافر کا دین بھی دنیا ہوتی ہے. جو مذہب کے نام پہ کچھ کرتا ہے وہ بھی حصول دنیا کے لیے کرتا ہے. اب جب ان کے عقائد کا یہ عالم تھا تو پھر جتنے رسومات مل جل کر رہنے کا معاشرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہر بندہ لینے پہ تھا کہ میں کیا لے سکتا ہوں. تو معاشرہ ایک چھینا جھپٹی کا مظہر تھا. آپ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں, ہر طاقتور ہر کمزور سے چھین رہا ہے, گھر لٹ رہے ہیں, جانے زندگی چھینی جا رہی ہے, بیٹیاں چھینی جا رہی ہیں, اولاد چھینی جا رہی ہے, بیویاں چھینی جا رہی ہیں. یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان انسانوں کو شکار کر کے پکا کے کھاتے بھی تھے. اب اس عالم میں ایک آواز صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آواز ساری انسانیت کو کہے کہ تم غلط کر رہے ہو, جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے, اس کا جو مظہر تمہاری معاشرت ہے یہ غلط ہے, معاشرت کو بدلو, زندگی کے جو اصول ہیں ان کو بدلو. ان سب کو بدلنے کے لیے ایمان بدلنا پڑے گا. ایمان بدلو, اللہ کو واحد لا شریک مانو, کائنات کا مالک مانو, اور دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے زندہ رہو, دولت جمع کرنے کے لیے نہیں. ضروریات زندگی گزارنے کے لیے, ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر چیز کماؤ, دوسروں سے چھینو نہیں. یہ بات زبانی کہہ دینا اور بات ہے, اور بیٹھ کر ذرا تصور کرنا کہ اس کا کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ ساری انسانیت کو چیلنج کیا جائے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے حلیے کافروں کے, ہمارے لباس کافروں کے, ہماری معاشرت کافروں کی ہے. جسے ہم تہذیب کہتے ہیں وہ کافرانہ ہے. ہماری بچیاں ناچ رہی ہیں, باپ بھائی بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں. کیوں, کون سا کافرانہ معاشرے کا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بنیاد عقیدے کی جو معاشرت کو تہذیب کو ترتیب دیتی ہے وہ ہم سے کھو گئی ہے. ہم خاندانی مسلمان ہیں, نسلی عقیدے کے مسلمان ہم نہیں رہے. مردم شماری میں ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, حساب میں مردم شماری میں گنتی میں ضرور ہم مسلمان ہیں. ایمان اور عقیدے کا اظہار تہذیب اور معاشرت سے ہوتا ہے. ہمارا لین دین کیسا ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, ہمارا جینا مرنا کیسا ہے, ہمارا کمانا خرچ کرنا کیسا ہے, وہ کردار بتاتا ہے کہ اس کی بنیاد ہمارا عقیدہ ہے. آپ اندازہ کیجئے, وطن عزیز میں چند ٹکوں کے لیے لوگ مسلمان مسلمانوں کو گدے کھلا رہے ہیں، حرام گوشت کھلا رہے ہیں، چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے تیل، گھی، مصالحے، چائے، پتی، دودھ سب نقلی آمیزش کر کے کوئی مرے یا جیے دے رہے ہیں چند روپوں کی خاطر. جوتا کپڑا ہر چیز میں نقل آ گئی ہے، حتیٰ کہ اگلے دن اخباروں میں ٹیلی ویژن پر بھی یہ بحث چل رہی تھی کہ وہ بندے جو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ یا سوا لاکھ کتنے، ایک لاکھ تیس ہزار دے کر وہ دل میں سٹنٹ ڈلواتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، اللہ پناہ دے، کوئی دل کا پرزہ ہوتا ہوگا. تو وہ نقلی بنا کر چھ سات ہزار کا لے، وہی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار یا چالیس ہزار لے لیتے ہیں، وہ نقلی سات ہزار کا ڈال دیتے ہیں. وہ بندہ آپریشن کرا کے سارا ٹھیک ٹھاک ہو کے آتا ہے، ہفتے بعد اٹیک ہوتا ہے، مر جاتا ہے. یار اب بھی سٹنٹ ڈلوا، بس سٹنٹ تو نقلی تھا. یعنی چند ٹکوں کے لیے پیسے لے لیتے ہیں، اگلے کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو معاشرہ کر رہا ہے، ان کا عقیدہ وہ ہے جو محمد رسول نے دیا تھا؟ یہ عقیدے کے مظہر ہوتے ہیں، اظہار ہوتا ہے کردار سے. اب یہ ساری دنیا کفر میں مبتلا تھی اور ایک آواز اس کے خلاف حضور نے لگائی، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے دس، ہوتے 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 کتنا بڑا بوجھ تھا ساری انسانیت کا، بوجھ ایک ہستی. پھر قربان جائیے اس عظمت کے اور اس عظمت کے اور اس ارادے کی پختگی اور اس کردار کے کہ اس ایک ہستی نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ کفر کا سینہ چاک کر کے رکھ دیا، تاریکیوں کا جگر چاک کر کے اللہ کے نور کی روشنی پیدا کی. اور وہ معاشرہ جو لوٹ کر کھانے کا عادی تھا، اسے کہاں پہنچایا؟ ایک غزوہ میں ایک مجاہد بیان کرتا ہے کہ میں زخمیوں کی دیکھ بھال پر تھا، سخت زخمی ہو کر ہمارے مجاہد گرے، اور ایک کی آواز آئی، اس نے پانی مانگا، الحتش، میں پانی لے کر گیا تو دوسرے کی آواز، دوسرے زخمی کی آواز، وہ پانی مانگ رہا تھا، تو میں جس کے پاس لے کر گیا اس نے کہا پہلے اسے دو. اس کے پاس پہنچا تو تیسرا زخمی پکارا، تو دوسرے بھی نہیں پیا، اس نے کہا پہلے اس کے پاس جاؤ. میں گلاس لے کر اس کے پاس گیا تو وہ شہید ہو چکا، واپس دوسرے کے پاس آیا شہید ہو چکا، پہلے کے پاس آیا شہید ہو چکا. یہ وہ معاشرہ تھا جو چھین کے کھاتا تھا، محمد رسول اللہ نے کہاں پہنچا دیا کہ نزع کے وقت بھی ایثار کر رہے، دے رہے. ببین تفاوت راز کجا استا و کجا، کن پستیوں سے اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن بلندیوں پہ پہنچا دیا کہ نزع کے وقت، نزع کی پیاس میں ایثار کر رہے ہیں کہ یار پہلے اس کو پلاؤ. اور آج جو ہم زندوں کی زندگی چھین کر اپنے لیے دولت جمع کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں. میں نے تو پہلی بار اگلے دن ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو پرانی بات ہے اور خامخواہ اس کو دل پہ لے رہے ہیں. لاہور اور کراچی میں میں نے کراچی کا ڈاگ شو ہو رہا ہے جی, جوان بچیوں نے سر سے ننگی ہیں, آدھے جسم ڈھانپے ہوئے, آدھے سردی میں بھی ننگے ہیں, پیار سے کتے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں, انہیں ویس کوٹ اور بڑے خوبصورت لباس پہنائے ہوئے ہیں اور انہیں چوم چاٹ رہی ہیں. کیوں ایک کافر ایسا کرتے ہیں, ہم بھی ایسا ہی کریں؟ تو بھائی جو معاشرہ اتباع کفار کا اختیار کر لیتا ہے وہ اسلام کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ اسلام تو محمد الرسول اللہ کے اتباع کا نام ہے. ریل میں سفر کرتے ہوئے, تو انگریز سفر کر رہا تھا, اس کے ساتھ کتا تھا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ڈبے میں, ان کو بھی جگہ ملی. سیکنڈ کلاس کا یہ فرسٹ کا ڈبہ ہوگا, تھوڑے مسافر ہوں گے. تو وہ کتا مولانا کے قریب گیا تو انہوں نے اس انگریز سے کہا کہ ذرا اس کی زنجیر کھینچ کے رکھے, اسے اپنے تک ہی رکھ. اس انگریز نے تنزن کہا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, جاندار ہے, تو آپ تو مسلمانوں کے بڑے قومی رہنما ہیں اور اسلام تو ہر زیرو پر محبت اور رحم کا دعویٰ کرتا ہے, تو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. انہوں نے فرمایا, اس کا پہلا جواب تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے, اس پر رحم کرنا, اس کو خوراک دینا, اس سے زیادتی نہ کرنا, یہ الگ بات ہے, اور اسے ساتھ رکھنا یہ دو الگ بات ہیں. یہ نجس ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھونے سے یا اس کے ساتھ کپڑے لگانے سے ناپاک ہو جاتا ہے, اس سے منع فرمایا. لیکن یہ بات تم نہیں سمجھو گے کیونکہ تمہارا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, لہذا تمہارا جواب یہ ہے کہ تم انگریز اسے اچھا سمجھتے ہو جو اپنی قوم کو کاٹتا ہو اور تمہارے آگے دم ہلاتا ہو. ہم ایسے بے غیرتوں کو اچھا نہیں سمجھتے کہ تم کتے کو اس لیے اچھا سمجھتے ہو کہ یہ اپنی قوم کا دشمن ہے اور تمہارے قدموں میں لوٹتا ہے, تمہارے سامنے دم ہلاتا رہے. ہم ایسے بے غیرتوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے جو قوم کا تو دشمن ہو اور جو روٹی ڈالے اس کا غلام ہو. یہ تمہارا جواب ہے. تو کبھی تو ہم بڑے فخر سے یہ کہا, میں کہا کرتا تھا کہ اللہ کا عذاب ہے اس قوم پر, یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے, تو اس نے انہیں کتوں کی غلامی پہ لگا دیا ہے. اللہ کو تو سجدہ نہیں کرتے, کتوں کو نہلاتے رہے, کتوں کی حجامت ہو رہی ہے, کتوں کو کنگھی پھیری جا رہی ہے. اب اگر ہم بھی یہی کر رہے ہیں تو پھر کیا مسلمانی, ہمیں کیا ملا اس نعمت عظمہ سے جس پہ قرآن کریم کے الفاظ بھی فخر کر رہے ہیں, الحمد نشرح لك صدرک. اللہ ہے میرے حبیب, دیکھ کتنی وسعتیں دی ہم, کیا عطا کر دیا آپ کے سینے اطہر, اس میں سے ہمیں کون سا ذرا نصیب. رمضان آن کبیرہ کلذی انقد ظہرک، پورے روئے زمین پر کفر کی تاریکیوں کا سینہ چاک کر کے اس میں اسلام کا نور پھیلانا کتنا بڑا بوجھ تھا، کتنی بڑی مشکل تھی. اہل مکہ کے وفد آئے بارگاہ نبوی میں کہ آپ نے ایک نیا مذہب شروع کر دیا، آپ نے ہمارے بتوں کی توہین کی، انہیں باطل کہا، آپ نے ایک اندیکھا معبود بنا لیا جو نہ نظر آتا ہے نہ سامنے ہے، ویسی ماننا پڑتا ہے. یہ سارے نئے کام شروع کر لیے آپ نے، ہم نے بڑا روکا، نہ آپ باز آئے نہ ہم اس مذہب کو روک سکے. اب ایک ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں، آپ اپنا جو رب مانتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں ایسی اس کی عبادت کریں، اپنا مذہب قائم رکھیں، لوگ آپ کا مذہب مانتے رہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہماری جو معاشرت، جو تہذیب، جو معاشرے کے قوانین اور ضوابط ہے، جو ہمارے بود و باش لباس ہوئے ہیں، آپ اس کو تو نہ چھیڑیں. پہلے بھی تو مکہ مکرمہ میں بے شمار مذہب ہیں، مختلف عقیدے ہیں، لیکن ہماری معاشرت تو ایک ہے. سارے لین دین، ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم بدکاری کرتے ہیں، سب لوگ مان، اس کو معاشرہ تسلیم کرتا ہے، کوئی اس کو لان تان نہیں کرتا. تو اس میں تو آپ ہمارا معاشرت میں ہمارا ساتھ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاشرت ہی تو ایمان کا مظہر ہوتی ہے. جب ایمان آپ لوگوں کا مختلف ہے، میرا مختلف ہے، تو معاشرت ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ دو پودے مختلف ہیں، ایک کیکر کا ہے، ایک انگور کا، آم کا ہے، تو کیکر پر آم نہیں آ سکتے، آم پر کیکر کے کانٹے نہیں اگ سکتے. کفر اور اسلام کی معاشرت مشترک نہیں ہو سکتی. کفر پر جو پھول لگیں گے، جو پھل لگے گا وہ اور ہوگا، اسلام پر جو لگے گا وہ اور. ہم آخرت کی بات کرتے ہیں، آخرت تو اللہ پاک خیر کرے جو ہوگا وہ کریم ہے، دنیا اس کا مظہر ہے. نور ایمان کا اظہار آپ کے حلیے سے بھی ہوتا ہے، بول چال سے بھی ہوتا ہے، لوگوں سے میل جول سے بھی ہوتا ہے، کردار کے ایک ایک حصے سے نور ایمان کا اظہار ہوتا ہے. اور نور ایمان کی کمزوری حلیے سے بھی ظاہر ہوتی ہے، لباس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، چہرے مورے سے بھی ظاہر ہوتی ہے، بات کے انداز سے بھی ظاہر ہوتی ہے، کردار سے بھی ظاہر ہوتی ہے. تو جب ہم نے جوان بچیوں کو چند ٹاکیاں لگا کر وہ کیٹ واک ان سے شروع کرا دی، اور ان کے بھائی اور شہر کے لوگ اور سارے، ہر مسلمان کے لیے، منکو عورت کے علاوہ ساری بچیاں، بہنیں، سگے بھائی بھی اس میں موجود، وہ تب تالیاں بجا رہے ہیں، بچے بچیاں کتے بغل میں لیے، انہیں لباس پہنا، انسان بھوکے مر رہے ہیں، کتوں کو لباس پہنائے جا رہے ہیں اور قیمتی کھانے کھلائے جا رہے ہیں، ان کا بہترین علاج ہو رہا. اور کراچی میں ڈاگ شو منعقد ہو رہے ہیں، کراچی کے، سندھ کے حالات یہ ہیں کہ لاکھوں ٹن غلہ گوداموں میں پڑا ہوا، چوہے کھا گئے، بارشوں میں گل سڑ کر تباہ ہو گئے، اور لاکھوں انسان تھر میں بھوک سے مر گئے. گوداموں سے وہاں تک کسی نے نہیں پہنچایا، لوگ بھوکے مر گئے، غلہ برباد ہو گیا، انہیں کی خاطر آیا ہوا تھا. انسانوں کے ساتھ یہ سلوک، اور کتوں کے ساتھ وہ سلوک. آپ سیاست کو رہنے دیں, میں سیاست کی بات نہیں کر, میں تو بات دین کی کر رہا ہوں کہ یہ کردار کیا بتاتا ہے ہم مسلمان ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یہ تو بتاؤ بھلا مسلمان بھی ہو. ان نام کے تو ہم سید بھی ہیں اور چودھری بھی ہیں, خان بھی ہیں, ملک بھی ہیں, فلاں بھی ہے. ہمارا کردار اور نظریہ اس بات کو بتائے گا کیا ہم مسلمان بھی ہیں. تو یہ بہت بڑا بوجھ تھا. آج ہمارے اس معاشرے میں مسلمانوں سے یہ رسومات نہیں چھڑائی جا سکتی. ہم تو سارا زور لگا چکے ہیں, ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا اور ہماری آواز کی طاقت کیا, ہمارا کردار بھی اس قابل نہیں کہ کسی دوسرے کو متاثر کر سکے. لہذا لوگ متاثر نہیں. کتنا باز ہوتا ہے سارا دن, کتنی دینی کتابیں روزانہ چھپتی ہیں, کتنی تبلیغ ہوتی ہے, ہر اخبار, ہر رسالہ کوئی نہ کوئی دینی موضوع بھی ضرور چھاپتا ہے. ہر پروگرام ٹیلی ویژن کا ہو, ریڈیو کا ہو, اس میں دین کا بھی ایک وقت معین ہے, دین پہ بھی بات. اس ساری تبلیغ کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ ہم دن بدن کافروں کے شعار اپناتے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن ہمارا لباس, ہمارے حلیے. اب تو ہماری ماؤں بہنوں نے چولہا چوکا بھی چھوڑ دیا. اب تو میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں, بیویاں بھی ہوٹلوں پہ بیٹھی ٹکے کھا رہی ہیں. پتہ نہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے, نہ عورتوں میں حیا رہی ہے, نہ مردوں میں غیرت رہی ہے, اور مسلمان بھی ہیں مزے سے. تو بھائی یہ معاشرت, یہ تہذیب مظہر ہوتی ہے عقیدے کی. ہم تو سمجھے معمولی بات ہے, یہ کوئی بات نہیں, یہ معمولی بات نہیں ہوتی, یہ عقیدے کی مظہر ہوتی. اور پھر کائنات پر جب ساری دنیا کفر میں ڈوبی ہوئی تھی, ان کفر کی گہرائیوں سے نکال کر, چھین کر کھانے والوں کو ایثار کی ان بلندیوں پہ پہنچانا کہ وہ نزع کے وقت بھی وہ ایثار کرتے ہوئے ہوں, کتنا بڑا بوجھ تھا. 13 سالہ حیات مبارکہ جو مکہ مکرمہ میں بسر ہوئی, اس کا ایک ایک لمحہ کتنا بھاری تھا. حضرت ابو ذر غفاری بنو غفار بڑا تکڑا قبیلہ تھا, بڑے جفاکش لوگ تھے. انہیں اڑتی سی خبر ملی تو انہوں نے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کیا بات ہے. وہ مکہ مکرمہ آئے, واپس گئے. ہاں بھائی کیا خبر لائے ہو؟ ہے ایک بندہ وہاں ہے, لوگ اسے کہتے ہیں وہ صابی ہے. صابی کہتے ہیں بے دین, یعنی عقیدے سے منکر. تو وہ لوگ کہتے ہیں وہ صابی ہے اور لوگ اس کے بڑا مخالفت کرتے. انہوں نے کہا تم تو کچھ بھی لے کر نہیں آئے, تم ان سے ملتے, ان کی بات سنتے, پتہ چلتا وہ دعوت کیا دیتے ہیں, ان کا لوگوں سے اختلاف کیا ہے. تم لوگوں کی گپ سن کر آ گئے, وہ خود چل پڑے. مکہ مکرمہ پہنچے. اب ایسا دور بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لینے والے کو لوگ مارنا شروع کر دیتے, کسی سے ڈرتے ہوئے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ میں ان سے کہاں مل سکتا. تو فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا رہتا, زمزم پی لیتا, اسی پر بسر ہوتے رہے دن. وہی میرا کھانا بھی تھا, وہی میرا پینا بھی تھا. تو کئی دن بعد حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے ان سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کتنے دنوں سے یہاں بیٹھے ہو، تمہیں کسی نے کوئی کھانا بھی دیا یا نہیں؟ کیوں بیٹھے ہو حرم میں، مسافر لگتے ہو، پردیسی ہو؟ عرض کی مجھے نہ کسی نے کھانا دیا نہ میں نے مانگا، تو کیسے بیٹھے ہو؟ یہ پانی پیتا ہوں. تو کیوں بیٹھے ہو؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں بات بتاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوتا، بتاؤ کیوں. میں کہتے وہ جو جس شخص سے سارے ناراض ہیں اور جس نے کوئی نیا مذہب بتا دیا ہے، میں اسے ملنا دیکھنا چاہتا ہوں اور ڈرتی ہوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہوں. انہوں نے کہا تو انہیں ٹھیک آدمی سے پوچھا. اب ایسا کرو، میں جا رہا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، جس گھر میں حضور مقیم ہیں، جلوہ افروز ہیں، وہاں پہنچوں گا تو میں تمہیں اشارہ کر دوں گا، تم اندر چلے جانا، تمہاری ملاقات ہو جائے. یہ حالات تھے. تو اس طرح سے وہ بارگاہ عالی میں پہنچے، حضور کے ارشادات سنے، کلام سنا، دعوت سنی، ایمان لے آئے. اب ایک وہ ابو ذر غفاری تھا جو کئی دن صرف زمزم پیتا رہا اور مار کے خوف سے، پوچھا نہیں کسی سے کہ وہ شخص کون ہے. یہاں سے نکلے تو بیت اللہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ محمد الرسول اللہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، جو تم کہہ رہے ہو یہ باطل ہے. میں ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. مشرکین جمع ہو گئے، مار مار کے دھواں کر دیا. کسی نے آ کے چھڑایا مجھے، اب نام نامی یاد نہیں رہا. انہوں نے کہا بے وقوفو، بنو غفار تمہارے راستے میں ہے، بڑا تگڑا قبیلہ ہے، اسے مار دو گے، قتل ہو گیا، تمہارا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا. اس ڈر سے پھر انہوں نے چھوڑا، لیکن وہ باز نہ آئے. وہ یہ رہا، مجھے دیکھو کیسا انقلاب آفرین پیغام تھا کہ بندے میں ایک دم کتنا انقلاب، ہم میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم کافروں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا میرے حبیب، ودان کلزی انقدر، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر اتھر توڑی کر دی تھی ہم نے ہٹا دی. وہ لمحہ بھی آیا کہ کلمہ گو تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہو کر حبشہ کو چل دی، چھوڑ گئے گھر بار، مال دولت، پیش اتارت. پھر مدینہ منورہ کو ہجرتیں شروع ہوئیں. پھر وہ لمحہ بھی آیا جب مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے کا جانباز جمع، مرد شمشیر زن، ہر قبیلہ اپنا بندہ دے اور سارے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی حملہ کر دیں اور شہید کر دیں، تو قریش کس کس سے بدلہ لیں گے؟ سب کو تو قتل نہیں کر سکیں گے، لا محالہ خون بہا دینا پڑے گا، سارے مل کر دے دیں گے. حضور آرام فرما ہے، رات کا سما ہے، مکان کو چاروں طرف سے ان جوانوں نے، شمشیر بکف لوگوں نے گھیر لیا. یہ لمحہ بھی گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ تھے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کو حضور نے ان کی تربیت کی، پرورش کی، گھر میں ہی پالا، ہما وقت ساتھ ہوتے تھے. انہیں فرمایا میرے بستر پہ سو جائیں، اور میرے پاس مشرکین کی کچھ امانتیں ہیں، یہ انہیں لوٹا دیجیے. یعنی جن کے جوان جان لینے کے در پہ ہیں ان کی یہ مانتے انہیں پہنچنی چاہیے. اور ہجرت کر کے مدینہ آ جانا, عجیب انقلاب تھا یار. انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں. میں مارا جاؤں گا بچوں گا کیسے مدینہ, جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے. آج تو ہم 50 سوال کرتے ہیں, داڑھی کیوں رکھوں, یہ ہلیا کیوں بناؤں, وہ لباس کیوں پہنوں, وہ نہیں, وہ کیوں سوال نہیں کرتے. وہ سنتے اور مانتے تھے بس. پھر وہ لمحہ بھی آیا جب چھوٹے سے غار میں نبی کریم آرام فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق کی گود میں رضی اللہ تعالی عنہ. دہانے پر مشرکین مکہ حضور کی تلاش میں خون کے پیاسے تلواریں سوتے پہنچے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے, علامہ اقبال نے بھی یہ نوح کیا تھا کہ ہماری مصیبت یہ ہے, دل دارند محبوب نظر. ہمارا دل تو سینے میں ہے, ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے. ہم تو محض پیٹ کے کتے ہیں, دولت کے لالچی ہیں, کھانے پینے پہ جان دے رہے ہیں, کوئی محبوب نہیں ہے. یہ تو ان کو پتا ہوتا ہے جن کا کوئی محبوب ہو. اور پھر اس کی ذات پہ آنچ آنے کا اندیشہ ہو تو اس کا اندازہ, تو اس دکھ کا اندازہ اس کو ہوتا ہے. لیکن یہ قوم تو ایسی ہے, اللہ نے انہیں دل تو دیے ہیں لیکن یہ محبوب ہو چکے ہیں. دل دارند و محبوب ندارند. تو جب ابوبکر صدیق کا رخ انور متغیر ہوا, چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں, تو حضور نے فرمایا لا تخفوا. آج بھی قرآن اس بات کو دہراتا ہے, قیامت تک دہراتا رہے گا, لا تخفوا, میرا غم نہ کر. حزن ڈر کو نہیں کہتے, حزن ہوتا ہے دوسرے کا ڈر. قرآن کریم نے یعقوب علیہ السلام کے واقعہ اور یوسف علیہ السلام واقعہ میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. فرمایا وَبْيَزَّتَّيْنَاهُ مِنَ الْحُزْمَ. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کے دکھ میں رو رو کر سفید ہو گئی. وَبْيَزَّتَّيْنَاهُ مِنَ الْحُزْمَ, یوسف کے دکھ میں بینائی چلی گئی, رو رو کر آنکھیں سفید. یہاں بھی حضور نے فرمایا لا تخذ, میرا دکھ نہ کر, میرا کچھ نہیں بگڑے گا. کیوں؟ ان اللہ معانا, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. حالات کیسے بھی ہوں, مادی صورت کیا بھی ہو, یعنی کئی نوجوان ابو جہل خود ہم ساتھ ہے, فوجی ساتھ ہیں, کئی نوجوان شمشیر بکف غار کے دہانے پہ ہیں, حضور کے پاس اسلحہ بھی نہیں, تیسرا کوئی بندہ بھی نہیں, خود ذات اقدس ہے, ابو بکر صدیق ہیں, غیر مسلح ہیں, اسباب دنیا میں تو کوئی بچنے کی امید نہیں. لیکن فرمایا ابو بکر میرا غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ منصب جلیل ملا جس کو مل گیا. انبیاء میں ذات واحد ہے محمد الرسول اللہ کی جنہیں میت ذاتی حاصل ہے, اور غیر انبیاء میں واحد ذات ہے ابو بکر صدیق کی ساری انسانیت میں, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک, جس کی ذات کو میت ذاتی حاصل. ہر نبی کو اللہ کی میت حاصل ہوتی ہے. سمندر سامنے, پیچھے فرعون کا لشکر, بنی اسرائیل چلا اٹھے موسیٰ مروا دیا، آگے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے. انہوں نے فرمایا انما یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. رب صفاتی نام ہے، سیاح دین راستہ بنا دے گا. اللہ کی مائیت ہے لیکن مائیت صفاتی ہے. اہل اللہ کو، انبیاء کو بھی، صحابہ کو بھی، ولی اللہ کو بھی مائیت ذاتی بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن جہاں مائیت ذاتی ہوتی ہے وہاں بندے کی صفات آ جاتی ہیں. ان اللہ مع المحسنین، خلوص سے عبادت کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. وہ مائیت ذاتی جہاں آتی ہے، انبیاء کے ساتھ آئے، صحابہ کے ساتھ آئے، اولیاء کے ساتھ آئے، مائیت ذاتی ہوتی ہے تو بندے کی صفت آ جاتی ہے. اگر وہ صفت نہ رہے تو مائیت نہیں رہتی. جہاں مائیت آتی ہے دائمی انبیاء کے ساتھ، وہاں مائیت صفاتی اللہ کی طرف سے صفت آ جاتی ہے، وہاں ربوبیت آ جاتی ہے. انبیاء غیر انبیاء میں صرف یہ دو ہستی ہیں، تمام نبیوں میں صرف ایک ہستی ہے محمد، جس کی ذات کو اللہ کی ذاتی مائیت حاصل. غیر نبیوں میں ایک ہستی ہے ابوبکر صدیق، جس کی ذات کو اللہ کی مائیت ذاتی حاصل. تو فرمایا یہ کتنا بوجھ تھا. وہ کیسا قادر ہے، اس نے مکڑی سے کہا، سب سے کمزور تو مکڑی کا جال ہے، اس نے مکڑی سے کہا جالا تھا نہیں. اس نے کوئی توپے نہیں بھیجی، کوئی لشکر نہیں بھیجے، مکڑی سے کہا تو ہی جالا تھا. رحمت کائنات کی حفاظت کے لیے مشرکین مکہ کی تلواروں کو مکڑی کے جالے سے روک. گھونسلا بن گیا، کبوتری آ گئی، اس نے انڈے دے دیے، بچے نکل آئے. غار میں دیکھو، غار میں دیکھو، انہوں نے دیکھا کبوتری اڑ گئی، بچے بیٹھے ہیں. جالا تو غار میں کیا یار، تو جالا بھی لگا ہوا ہے، جو پرندہ انڈے پہ بیٹھا تھا ہم نے اڑا دیا، نامراد واپس چلے. کیسا قادر ہے. پھر فرمایا یہ پوری انسانیت کا بوجھ تھا، صرف اہل مکہ کا نہیں. وضان آن کا وزرق الذی انقضى، میرے حبیب آپ نے اس کی کمر، اس نے آپ کی کمر دوہری کر دی، تھوڑا بوجھ نہیں تھا، ہم نے وہ بوجھ اٹھا دیا. پھر نور توحید پھیلا، ریاست اسلامی بنی. عوام تو عوام، دنیا کے حکمران آپ کے قدموں میں جھک گئے. کفر و شرک کو دنیا میں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی، کفر کو دنیا سے پر سمیٹتے اور بھاگتے بنی. ورفعنا لک ذکرک، اب انشاءاللہ بشرطے زندگی پھر سے ہی وقت ساتھ چھوڑ گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے. جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔